سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عالم اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار، کیا اثر تھا رسالت کی شان، کیا اثر تھا رسالت کی شان،
نورِ سنت ہے کونو مقام، نورِ سنت ہے کونو مقام، کیا تجلی کی تیرے بیان، نورِ سنت ہے کونو مقام، کیا تجلی کی تیرے بیان، کیا تجلی کی تیرے بیان، عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں، عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں، کیا اثر تھا رسالت کی شان، کیا اثر تھا رسالت کی شان، عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں، کیا اثر تھا رسالت کی شان، نورِ سنت ہے کونو مقام، کیا تجلی کی تیرے بیان، فرق کالے او گورے کا تو نے کس طرح سے مٹایا جہاں نے، فرق کالے او گورے کا تو نے کس طرح سے مٹایا جہاں نے، یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ، یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ، شان سلطانیت شکربانی، شان سلطانیت شکربانی،
شکربانی اونٹ چرانے والے، اونٹ چرانے والے، یعنی جو قوم کا پیشہ اونٹ چراتے تھے، جو بظاہر ایک معمولی پیشہ ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نبوت حاصل ہوا تو ان میں شان سلطانیت عطا ہو گئی، وہی حکمران بن گئے اور جو ہے امت کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن گئے.
یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ، شان سلطانیت شکربانی، جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا گل بادام تیرے بوستان، جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا گل بادام تیرے بوستان،
بوستان مانے باغ، گل بادام مانے دامن، پھولوں سے بھر جانا، یعنی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہل اپنی نہ سمجھی اور کفر کی وجہ سے تکالیف پہنچاتے تھے، آپ کو ستاتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور رحمت اور شفقت کے مزاج نے اور مزاج نبوت نے ان لوگوں کو زیر کر دیا اور وہ یعنی گھٹنوں کے بل آپ کے حضور گر گئے، اور ان کے اخلاق کریمانہ کی بدولت ان کو پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیراب کر دیا.
جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا گل بداما تیرے بوسوں میں جو چلا تیرے نقش قدم تر کامران ہے وہ دونوں جہاں میں جو چلا تیرے نقش قدم پر کامران ہے وہ دونوں جہاں میں نور سنت ہے کونوں مقام کیا تجلی کی تیرے بیان او قمر جیسے انجم میں روشن آپ تھے محفل اختران
قمر چاند کو کہتے ہیں انجم ستارے کو کہتے ہیں اور محفل اختران اختر بھی ستارے کو کہتے ہیں محفل اختران یعنی ستاروں کے جھرم اٹھنے جیسے بدر کامل آب و تاب سے روشن ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں ایسے ہی
تو قمر جیسے انجم میں روشن آپ تھے محفل اختران میں او قمر جیسے انجم میں روشن آپ تھے محفل اختران آپ تھے محفل اختران نور سنت ہے کونوں مقام کیا تجلی کی تیرے بیان آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر زبان آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر بیان آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر بیان کس طرح لائے اختر بیان نور سنت ہے کونوں مقام کیا تجلی کی تیرے بیان کیا تجلی کی تیرے بیان کیا تجلی کی تیرے
خزائن الحدیث سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے حدیث پاک ہے الاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس آپ نے کہا تھا کہ میں حوالہ نکالوں گا لا تنظرون المرتان اطلاع کرنی چاہیے تھی کہ میں تلاش کیا نہیں ملا ترجمہ گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے اور تم کو یہ بات ناگوار ہو کہ لوگ اس کو نہ جان لیں حضرو حدیث پاک گناہ کی دو علامات حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے من عمل صالحا کی شرط لگائی ہے کہ نیک عمل کرے گا صالح عمل کرے گا اچھا عمل کیا ہے جس سے ہم خوش ہوں اور برا عمل کیا ہے برا عمل کیا ہے جس سے ہم ناراض ہوں؟ اس لیے آپ کو کنز العقائد پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہی فارمولا اور تھرمامیٹر رکھ لو۔ جب کوئی عمل کرو تو اپنے دل سے پوچھ لو کہ یہ عمل اچھا ہے یا برا، اور یہ آپ کا دل بتائے گا، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی دو دلیل اور دو علامات ارشاد فرما دی۔ دل جو بتانے کا اس میں حضرت نے فرمایا ہے، تو پہلی دفعہ میں دل کھٹکتا ہے، بعد میں پھر انسان اس کو تعویل کر کے جائز بنا لیتا ہے۔ پہلی دفعہ جو دل بات کہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، پہلی دفعہ میں کھٹک پیدا ہو گئی، کھٹک پیدا ہو گئی سمجھ لو کہ گناہ ہے۔ اب نفس اس میں تعویلیں کراتا ہے کہ نہیں یوں نہیں یوں یوں نہیں، تو اس کو جائز کروا دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے ہاکا فی صدری کا یہ ہے کہ فوراً ہی کھٹک پیدا ہو جائے، اس کو فوراً سمجھ لو کہ پہلی دفعہ جو کھٹک ہے یقیناً یہ گناہ ہے۔ الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، دل میں تردد پیدا ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کسی گناہ سے گناہگار خود بھی مطمئن نہیں ہوتا، اسی لیے گناہ کرنے کے بعد وہ شرمندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ شرمندہ ہونا دلیل ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا۔ کوئی آدمی نیک کام کر کے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، نماز پڑھ کے، تلاوت کر کے، کسی اللہ والے سے ملاقات کر کے، عمرہ کر کے یا حج کر کے کسی کو شرمندگی ہوتی ہے، تو شرمندگی کا ہونا اور دل میں کھٹک ہونا ایک علامت ہو گئی۔ یعنی گناہ کی دو علامت میں سے ایک علامت تو یہ ہو گئی کہ دل میں فوراً کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، کسی کام کے بارے میں تردد ہو کہ یہ کہیں غلط تو نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا تو نہیں ہے، تو اس کی دو علامات حضرت نے بیان فرما دی کہ خود اپنے دل سے پوچھ لے۔ تو دل میں پہلی دفعہ اگر کھٹک پیدا ہوئی تو سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے وَقَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، یعنی دوسری علامت یہ ہے کہ تم کو یہ بات ناگوار ہو کہ کوئی تمہارے گناہ کو نہ جان لے، اب تمہاری حرکت کو نہ جان لے۔ یہ جو ہے یہ گناہ کی دوسری علامت ہے کہ دل میں یہ بات، یہ خوف پیدا ہو جانا، یہ ناگواری پیدا ہو جانا کہ کہیں میں نے جو کام کیا ہے وہ لوگوں کو اس کی اطلاع نہ ہو جائے، تو یہ دوسری علامت ہے گناہ کی کہ یہ کام گناہ ہے، اچھا نہیں۔ اب ہر طرف دیکھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی جان جائے، اور کسی کے دیکھنے سے اپنے گناہ کو کیوں چھپا رہا ہے؟ تاکہ وہ جان نہ جائے کہ صورت ہم چنی اور ہم چنا، یعنی وہ یہ نہ جان جائے کہ صورت تو کیسی ہے، صورت تو شریفوں جیسی معلوم ہوتی ہے، اور گناہ کیسے، اس کی کام حرکتیں کیسی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی دو علامات بتا دی۔ گناہ کا جو کام بھی کرے گا ان دو علامات سے خارج نہیں ہوگا، یعنی گناہ کے لیے دو علامات لازمی ہیں، چاہے صورت بگاڑو چاہے سیرت بگاڑو۔ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ: دو کلمے اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ بخاری شریف کی یہ آخری حدیث شریف ہے، اس کے بارے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انوکھی تشریح فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اخلاق رذیلہ کی اصلاح، مخلوق میں محبوبیت، یعنی ثناء الخلق، یعنی مخلوق اس کو اچھا جانے، اس کی تعریف کرے اور برے اخلاق جاتے رہیں، اور مخلوق میں وہ شخص محبوب ہو جائے، اور مخلوق کی نگاہوں میں عظمت، یہ تین نعمتیں اس حدیث سے ثابت ہوں گی جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جیسی عظیم الشان ذات کو محبوب ہیں تو وہ کلمے بہت بھاری ہوں گے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ ہوگا، اس لیے آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان۔ اللہ کو پیارے تو بہت ہیں، مگر یہ نہیں دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کس صفت کی طرف نسبت کی ہے، صفت رحمان لائے ہیں، یعنی شان رحمت کی وجہ سے یہ کلمے محبوب تو ہیں، شان رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ پرچہ آسان کر دیں، لہذا یہ کلمے بھاری نہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ کیونکہ بوجہ حق تعالیٰ کی رحمت کے یہ کلمے اللہ کے یہاں محفوظ ہیں، اس لیے خفیفتان ہیں یعنی ہلکے ہیں، کوئی مضمون ان میں مشکل نہیں۔ لیکن ایک اشکال پھر پیدا ہوتا ہے، جب زبان پر حق پر ہلکے ہیں تو قیامت کے دن کہیں ترازو میں بھی ہلکے نہ ہو جائیں۔ تو جواب دے دیا، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ دفع دخل مقدر ہر جمع ہر جملے کے اندر موجود ہے کہ یہ کلمے کیوں محبوب ہیں، یعنی ساری وجوہات بیان کر دی ہیں۔ رحمان کا لفظ بتا رہا ہے کہ بوجہ شان رحمت کے اور زبان پر ہلکے کیوں ہیں، یعنی رحمان کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو محبوب کیوں ہیں، وہ رحمت کی وجہ سے، اور زبان پر ہلکے کیوں ہیں، بتقاضائے شان رحمت کے کہ بندوں کو پڑھنے میں مشکل نہ ہو۔ لیکن اشکال ہوتا تھا کہ جب زبان پر ہلکے ہیں تو میزان میں بھی کہیں ہلکے نہ پڑ جائیں، تو ثقیلتا نے پھر میزان سے اسے دفع کر دیا، یعنی کہ یہ شک کی رفع کر دیا کہ اگر زبان پہ ہلکے ہیں تو قیامت کی دن بھی کو ہلکا اس کا اجر ہوگا، کم ہوگا۔ لیکن اس میں بتا دیا ثقیلتان فرما کے کہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ترجمہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کے معنی کیا ہے، ای اسبح اللہ عن النقائص کلہا، یعنی میں سبحان اللہ کے معنی یہ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں تمام نقائص سے، لیکن نقائص سے پاکی بیان کرنا یہ جامع نہیں ہے، صرف مانع ہے۔ یعنی اس میں ایک بات تو پائی جاتی ہے کہ نقص نہیں ہے، اور دوسرا ایک جز ہے وہ نہیں، ابھی اس میں وہ نہیں آیا تو اس کی تعریف پوری نہیں ہوئی، صرف مانع ہے۔ اور کلام نبوت جامع مانع ہوتا ہے، لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملے سے اس کو جامع فرما دیا، وَبِحَمْدِهِ یعنی اَي مُشْتَمِلًا بِالْمَحَامِلِ كُلِّهَا، یعنی میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ تمام خوبیوں کو بھی یہ شامل ہو، یعنی ایک طرف نقائص سے بھی پاک اور تمام خوبیوں میں شامل ہے، تب تک جا کے یہ تعریف جامع ہوتی ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کی تعریف اس طرح کرے کہ اس ملک کا بادشاہ کانا نہیں ہے، لنگڑا بھی نہیں ہے، لولا بھی نہیں ہے، تو کیا یہ تعریف جامع ہے؟ نقائص سے تو بری کر دیا، لیکن جب یہ کہو گے کہ دیانت اور امانت کے ساتھ حکومت کرنا جانتا ہے، عادل بھی ہے، رحم دل بھی ہے، تب یہ تعریف جامع ہوگی۔ پس اللہ تعالیٰ کی تعریف میں خالی سبحان اللہ کافی نہیں جب تک کہ الحمدللہ بھی نہ کہے، یعنی وہ تمام نقائص سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اس کے لیے خاص۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا عربی میں کیا ترجمہ ہوا؟ اے اسبح اللہ عن النقائص کلہا مشتملا بالمحامد کلہا۔ یہ ترجمہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں تمام نقائص سے، جو مشتمل ہے تمام محامد اور تعریفوں پر۔ اور مولانا رومی سبحان اللہ کے بارے میں حکایتاً عن الحق فرماتے ہیں، من نگردم پاک از تسبیح شان، پاک ہم ایشان شون دو ترح شان، یعنی جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو پاک ہوں ہی، تمہارے سبحان اللہ کہنے سے میں پاک نہیں ہوتا، بلکہ روئے زمین پر جو سبحان اللہ پڑھتے ہیں میری پاکی بیان کرتے ہیں، میں اپنی پاکی بیان کرنے کے صدقے میں سبحان اللہ کہنے کے طفیل اور برکت سے ان کو ایک انعام دیتا ہوں کہ ان کو پاک کر دیتا ہوں۔ اسی لیے ہمارے حضرت نے سکھایا کہ جنہوں یہ زیادہ تر سالکات کے لیے ہوتا ہے، خواتین کے لیے معمول، کہ سبحان اللہ جب پڑھیں، اور ویسے تو جو بھی پڑھے لیکن ان کے معمولات میں شامل ہوتا ہے، تو حضرت نے ان کو یہی سکھایا کہ سبحان اللہ جب کہو تو دل میں یہ تصور کرو کہ اللہ پہلے ہی پاک ہے، میری پاکی بیان کرنے سے اللہ پاک نہیں ہو رہے، ان کی عظمت میں، ان کی پاکی میں اضافہ نہیں ہو رہا، وہ تو بالکل مستغنی ہے ہماری پاکی بیان کرنے سے، ان کی پاکی بیان کرنے سے خود ہم پاک ہو رہے ہیں۔ مذکورہ حدیث کے متعلق ایک منفرد علم عظیم، اس حدیث شریف کے پڑھنے والے کو تین نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی۔ یہ جو حضرت یہ حدیث شریف میں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھنے والے کو تین نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی۔ تو سنیے، سبحان اللہ کہنے سے کیا ملے گا؟ انشاءاللہ اخلاق کی پاکیزگی عطا ہوگی، اور بحمدہ سے کیا ملے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق میں اس کو محمود کر دیتے ہیں، یعنی مخلوق اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی وہ تعریف بیان کرنے میں یہ خاصیت ہے، یہ اثر ہے کہ لوگ پھر اس کی تعریف کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. جو حامد ہوتا ہے یعنی تعریف کرنے والا، حامد کے معنی تعریف کرنے والا، جو حامد ہوتا ہے حق تعالیٰ اس کو دلوں میں محمود کر دیتا ہے، یعنی مخلوق کی زبان پر اس کی تعریف اللہ تعالیٰ جاری کر دیتا ہے. لیکن بندے کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ غیر اللہ ہے، یعنی ہم یہ اللہ کی جو تعریف بیان کریں تو اس مقصد سے، اس نیت سے اگر ہم نے بیان کرنا شروع کیا الحمدللہ کا، تو یہ غیر اللہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم اپنی تعریف چاہ رہے ہیں، ہم اس کو اس کی نیت نہ کریں، ہم صرف اللہ کی پاکی اور اللہ کی تعریف اللہ کے لیے بیان کریں، کیونکہ یہ وہی ذات اللہ کی ذات جو ہے وہی تعریف کے لائق ہے، اس لیے ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں. یہ پاکی اور یہ محمود ہونا یہ سب اللہ کی طرف سے اس کا انعام ہے، لیکن ہم اس انعام کی لالچ میں نہ کریں، ورنہ یہ غیر اللہ ہو جائے گا اور یہ ہمارے لیے مفید نہیں رہے گا بلکہ تباہی کا سبب بن جائے گا. لیکن بندے کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ غیر اللہ ہے، مخلوق میں محمود اور پیارا ہونے کے لیے اللہ کو نہ چاہو، اللہ کے لیے اللہ کو چاہو، آپ اس کی فکر ہی نہ کریں، ان کے ہو جاؤ، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ ثناء الخلق کی دولت آپ کو دے دیں، یعنی مخلوق کی تعریف، ثناء الخلق مخلوق کی تعریف، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ ثناء الخلق کی دولت آپ کو دے دیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھا دی، پنکھا چلا ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھا دی کہ حسنتن ہم سے مانگو، تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ نیک بیوی تم کو مل جائے، تمہارے اختیار میں نہیں کہ نیک اولاد تم کو مل جائے، تمہارے اختیار میں نہیں کہ مخلوق تمہاری تعریف کرے، بلکہ جو اپنے میاں مٹھو بنتا ہے اس کی اور تذلیل ہوتی ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، جو اپنی تعریف خود کرتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، وہ اللہ کے یہاں بھی اللہ کے یہاں بھی گر جاتا ہے، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے اور مخلوق میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے حسنتاً مانگو، یعنی جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کی تفسیر میں ہے کہ 10 نعمتیں ملتی رہیں، حسنہ جو ہے 10 نیکیوں کی تعریف ہے، اس میں سے ایک نیک بیوی کا مل جانا، اسی میں جو ہے مخلوق کی تعریف بھی ہے، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی. تو ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہماری دنیا کو حسنہ بنا دے، تو اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں حسنہ کے اندر، حسنہ کی تفسیر میں ہے کہ حسنہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، 10 چیزیں حضرت نے بیان فرمائی تھی، وہ یہاں نہیں دوسرے مضمون میں ہے، اس میں سے یہ چیزیں بھی ہیں کہ مخلوق کی تعریف مل جائے اور نیک بیوی کا مل جانا، نیک اولاد کا مل جانا. فرمایا کہ سب تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ مخلوق تمہاری تعریف کرے، بلکہ جو اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے اس کی اور تذلیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے حسنتن مانگو، اللہ جب دے گا تب اصلی چیز ملے گی اور غیب سے ملے گی اور بے خطر ہوگی. جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو نعمت کی اور نعمت پانے والے کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور جو اپنی تعریف خود کرتا ہے بلا مانگے بلا دعا جو کام کرتا ہے وہ کام اچھا نہیں ہوتا. تو بحمدہی سے کیا ملے گا؟ آپ محمود ہو جائیں گے، کیونکہ بحمدہی سے آپ حامد ہوئے، یعنی تعریف کرنے والے ہوئے، اور جب حامد ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس حمد کی برکت سے آپ کو محمود کر دے گا، یعنی ثناء الخلق یعنی مخلوق کی تعریف کی نعمت سے اور حسنتن کی دولت سے بھی مالا مال کر دے گا، یعنی جو بھی 10 تفاصیل ہیں اس کی 10 نعمتیں 10 کی 10 دے دے گا اللہ تعالیٰ. اور آگے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، پڑھو سبحان اللہ العظیم، اس کا اصطلاحی ترجمہ سن لو، اے اسبح اللہ عن النقائص کلہا علی حسب شان عظمتہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں تمام نقائص سے اس کی شان عظمت کے شایان شان. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جزاء وفاقا، اللہ تعالیٰ کی جزا موافق عمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عمل کے موافق جزا دیتا ہے. تو تم جب اللہ تعالیٰ کی عظمت شان بیان کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں تمہاری عظمتیں دوسرے بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا، مگر یہ نیت نہ کرو کہ ہم بندوں کے دلوں میں عظیم ہو جائیں. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے میری نظر میں صغیر یعنی چھوٹا بنا دے، ما مگر بندوں کی نظر میں مجھے حقیر نہ بنا، چھوٹا نہ بنا، بندوں کی نظر میں مجھے کبیر دے دے، کبیر کر دے، یعنی مجھے عزت دے، دوسروں میں مخلوق میں مجھے ذلیل نہ کرے، میں اپنی نظروں میں گرا رہوں کہ میں کمتر ہوں لوگوں سے، تو یہ اللہ کے یہاں قیمت بڑھانے والی بات ہے، اور اگر اپنی نظر میں اچھا ہوگا اللہ کے یہاں اس کی قیمت گر جائے گی، لیکن مخلوق میں ذلیل ہونا، مخلوق میں چھوٹا دکھانا مطلوب نہیں ہے، مخلوق میں عزت ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا، ہاں، بندوں کی نظر میں مجھے کبیر کر دے، یعنی بڑا دکھا دے، کیونکہ اگر دوسرے حقیر سمجھیں گے تو مجھ سے دین کیسے سیکھیں گے۔ معلوم ہوا کہ فی اعین الناس کبیرہ کی دعا مانگنا تو جائز ہے، لیکن عظیم بننے کی نیت کرنا جائز نہیں۔ کوئی عمل اس نیت سے نہ کرو کہ ہم مخلوق کی نظر میں بڑے بن جائیں اور مخلوق ہماری خوب عزت کرے، بلکہ ہمیں اللہ مخلوق کی نظر میں بڑا اس لیے دکھائے تاکہ جب ہم ان کو دین کی بات پیش کریں تو بوجہ عظمت کے ہماری بات ان کو قبول کرنا آسان ہو۔ فی اعین الناس کبیرہ کی دعا کا مقصد اپنی ذات کے لیے، دنیاوی عزت کے لیے بڑائی مانگنا نہیں ہے۔ اگر دنیاوی عزت کی نیت ہے تو وہی عمل طلب جاہ اور ریا یعنی دکھلاوا ہو جائے گا۔ نیت پر ہر عمل کا دار و مدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی عزت اور جاہ کی نیت نہیں سکھائی، بلکہ یہ سکھایا کہ اے اللہ، آپ اپنے بندوں میں مجھے بڑا تو دکھائیے، مگر ایک شرط سے، کہ جب آپ مجھے لوگوں کی نظر میں بڑا دکھائیں تو میری نظر میں مجھے چھوٹا دکھائیے، پہلے آپ مجھے میری نظر میں مٹا دیجئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فی عینی صغیرہ مانگا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے میری نگاہوں میں حقیر رکھے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ مجھے فی اعین الناس کبیرہ یعنی لوگوں میں مجھے عظیم بنائیں، بڑا بنا کر دکھائیں، لوگوں کی طرف سے مجھے عظمتیں ملیں، تو اس کبیرہ کا ضرر یعنی نقصان، یعنی میں اپنی نگاہوں میں اگر بڑا ہو گیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، اس کا ضرر مجھے نہ پہنچے، مخلوق عزت کرنے لگے تو میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگوں تو اس کا نقصان ہے۔ اس لیے پہلے یہ مانگ لیا کہ میں اپنی نظر میں کمتر رہوں۔ یہاں فی عینی صغیرہ دافع ضرر ہے، یعنی نقصان سے بچانے والا ہے، نقصان کو دور کرنے والا ہے۔ فی اعین الناس کبیرہ کا، یعنی جو ہم مخلوق میں عزت مانگ رہے ہیں، اپنی نظر میں ہم چھوٹے ہونا چاہ رہے ہیں، تو یہ اس کا علاج ہو گیا، تاکہ جب مخلوق کی نظر میں آپ مجھے بڑا دکھائیں تو میں اپنی نظر میں پہلے ہی حقیر ہو چکا ہوں، کیونکہ جب اپنی نظر میں حقیر ہوں گا تو مخلوق کی تعریف میں آ کر اپنے کو بڑا نہیں سمجھوں گا اور مردود ہونے سے بچ جاؤں گا، کیونکہ شیطان اپنے کو بڑا سمجھنے ہی سے مردود ہوا۔ بس اگر آپ نے کبیر بننے کی نیت کر لی تو صغیر بننے کی جو دعا ہے وہ رائے گاں ہو گئی۔ اب تو اس کبیر بننے کے شوق میں خود ہی کبیر ہو گئے، اس لیے پہلا جملہ فی عینی صغیرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ فی اعین الناس کبیرہ وہی ہوں گے جو فی عینی صغیرہ ہوں گے۔ اپنی نگاہوں میں جب ہم حقیر ہوں گے تب اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بندوں کی نگاہوں میں ہمیں کبیر کر دے گا۔ اگر کبیر بننے کی نیت کر لی کہ نماز اس لیے پڑھو، امامت اس لیے کرو کہ ہماری خوب تعریف ہو، مخلوق ہمارے ہاتھ پاؤں چومے، ہماری خوب عزت ہو، تو یہ تو اپنے نفس کے لیے بڑا بننا ہے، وہ پہلے ہی ہو گیا۔ اسی لیے تواضع پر رفعت کا ثمرہ جو ہے، یعنی یہ جو حدیث پاک ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اپنے آپ کو مٹایا، تو وہ اس میں للہ کی شرط ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرے گا اس کو اللہ بلندی عطا فرمائے۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اس کے لیے ہے رفعہ اللہ، کہ اللہ اس کو بلندی دے گا۔ لیکن جو اس نیت سے تواضع کرے اور سب کی جوتیاں سیدھی کرے تاکہ اللہ مجھے بلندی دے دے، تو اس کو رفعہ اللہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ للہ نہیں رہا۔ یہ بیچ میں للہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل فرمایا کہ تواضع اللہ کے لیے ہو، ثمرے پر نظر نہ ہو، یعنی اس کے انعام کی نظر نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ تواضع کے صلے میں ہمیں بلندی دیتے۔ بلندی کے لیے تواضع نہ کرو، اللہ کا حکم سمجھ کر کرو۔ رفعت یعنی بلندی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دے گا جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا، مگر جو رفعت کی نیت سے تواضع کرے گا اس کی تواضع قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تواضع للہ نہیں ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت تصوف کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ آپ جیسے عالم فاضل کو مجھ جیسا طالب علم کیا بتا سکتا ہے، لیکن جو اپنے بڑوں سے سنا ہے اسی کی تکرار کرتا ہوں کہ تصوف نام ہے اپنے کو مٹا دینے کا۔ اس کو مولانا رومی نے فرمایا کہ دیکھو، چاند کا نور ذاتی نہیں ہے، سورج کے نور سے مستنیر یعنی روشن ہے، یعنی قمر مستنیر اور شمس منیر ہے، یعنی سورج جو ہے وہ روشنی پہنچاتا ہے اور قمر یعنی چاند اس کی روشنی جذب کر کے چمکتا ہے۔ چاند مستفید ہے اور سورج مفید ہے، لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟ جب زمین کا گولہ بیچ سے ہٹ جائے تب 14 تاریخ کا چاند روشن ہوتا ہے۔ جتنا جتنا زمین کا گولہ آتا ہے چاند اندھیرا ہوتا جاتا ہے، ایسے ہی جس کے نفس کا گولہ جتنا اللہ اور دل کے درمیان آتا ہے اتنا ہی نفسانیت اور اخلاق رذیلہ سے اس کا دل اندھیرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس کے دل کے اور اللہ کے درمیان میں پورا پورا نفس آ گیا اس کا دل بالکل اندھیرا ہو گیا، اور جس نے نفس کو پورا مٹا دیا، یعنی نفس کو مٹانا سمجھ لیں کہ نفس مٹانا کسے کہتے ہیں، اپنی بری خواہشات کو مٹا دینا، جو نفس کی بری خواہشات ہیں، اسی میں یہ بھی ہے، بڑا بننے کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں میں جو ہے بڑے بن جائیں، واہ واہ کریں، لوگ ہماری تعریف کریں، یہ بھی نفس کو مٹانے سے یہ جاتا رہتا ہے۔ نفس کو مٹانا یہ ہے کہ اپنی بری خواہشات، یہ بھی ایک بری خواہش ہے، اپنے آپ کو اچھا لوگوں میں نیت کرنا کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں اور لوگوں میں ہم پڑے ہو جائیں، تو یہ بھی گناہ ہے، اور اس کو یہ بھی نفس کو مٹانا یہی ہے کہ اپنی بری خواہشات کو مٹا دیں۔ تو جس نے نفس کو پورا مٹا دیا اس کا دل بدر منیر کی طرح یعنی پورے چاند کی طرح روشن ہو گیا، پھر اس کی تقریر میں بھی نور کامل ہوگا، اور اس کی تحریر میں بھی نور کامل ہوگا، اور اس کے لباس میں بھی نور کامل ہوگا، اور جو شخص جتنا نفس نہیں مٹائے گا اس کے دل کا اتنا حصہ اندھیرا ہوگا۔ مثلا 12 آنے مٹایا اور 4 آنے نہیں مٹایا تو 4 آنے اندھیرا رہے گا اس کی تقریر میں، تحریر میں، قلم میں اور زبان میں۔ بس میں نے اپنے بڑوں سے جو سنا تھا وہ آپ کو سنا دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب دعا کرو کہ جتنے حافظ ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ عالم بھی بنا دے، اور جتنے عالم ہیں ان کو باعمل بنا دے، اور اختر کو، میری اولاد و ذریات کو، میرے احباب حاضرین کو، احباب غائبین کو، میرے طلباء کرام کو، میرے حفاظ کرام کو، ہمارے علماء کرام کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، اور حاضرین عوام کو، کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان دے دے، ہم سب کو اپنا درد دل بخش دے، اپنی محبت دے دے۔ اے اللہ، اولیاء اللہ کی نسبت نصیب فرما دے، ہم سب کو اپنا مقبول اور اپنا محبوب بنا۔ آمین۔ دعا بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرما، اس دعا میں حضرت کا درد دل شامل ہے، اس سے اچھی کیا دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو سب کے لیے قبول فرما دے، ہمارے گھر والوں کے لیے قبول فرما، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو یہ قبول فرما، اور ہم سب کو نیک اور صالح بنا دے، اور والا بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم۔